بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. فكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. یہ سورۃ الفرقان کی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو توریت کی کتاب دی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا وزیر یعنی ان کا کام میں ہاتھ بٹانے والا بنایا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا معاون اور مددگار بنایا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور ہم نے کہا دونوں کو, موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو, دونوں کو کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف, اس قوم کے پاس اللہ کی دین کی ہدایت لے کر جاؤ. الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, جنہوں نے ہمارے دین کو اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے ان کو بتاؤ, اللہ کا پیغام پہنچاؤ. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے بعد پھر ہم نے ان کو, ان کی قوم کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری تعلیمات کو, ہم نے ان کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس آیت میں جو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معلم, کوئی نہ کوئی نبی ضرور بھیجا. یہ عادت اللہ ہے, اللہ کی عادت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے توریت کے ساتھ, انجیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے, زبور کے ساتھ داؤد علیہ السلام آئے, قرآن پاک کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لوگوں کے فہم کے اوپر نہیں چھوڑی کہ جس طرح دل چاہے سمجھ لو. یہ عادت اللہ نہیں ہے. حالانکہ دیکھنے کی بات تھی، قرآن پاک جب نازل ہوا تو عربی زبان میں نازل ہوا، جس قوم کے اوپر اترا اہل عرب تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، ترجمہ تو ان کو بہت آسانی سے آتا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج ہمارے پاس کوئی کتاب آئے اردو کی، اردو ہماری مادری زبان ہے، ہم کہیں گے کہ اردو کے لفظی معنی بتانے کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو معنی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس میں کیا درس پوشیدہ ہے؟ یہ ہمیشہ تعلیم اللہ کے نبی نے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام والسلام کے ساتھ صحف آئے، صحیفے آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ہمیشہ ایک معلم کے ذریعے حل کروایا. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن پاک ہو یا کوئی آسمانی کتاب، یہ بغیر معلم بغیر استاذ کے سمجھی نہیں جا سکتی. جیسا آج ایک نظریہ چل رہا ہے ہمارے ہاں، ایک طبقہ ہمارے ہاں کا وہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ سمجھو اس کو، خود سمجھو، کسی استاد کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو مطلب سمجھ میں آئے عمل کر لو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مزاج شناس، کہ دنیا میں تو ساتھ تھے اور اب بھی ساتھ ہیں، اب بھی ساتھ ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی، 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، صرف سورہ بقرہ، پورا قرآن کریم نہیں. عرب تھے، مادری زبان عربی تھی، عربی سمجھنا کوئی بات نہیں تھی، گھر کی بات تھی، لیکن اپنے استاد سے سیکھا قرآن کریم کو کہ مطلب کیا ہے اس کا، اس کا مطلب کیا ہے. اور جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ترجمہ و تشریح کے ساتھ، تو خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا، خوشی میں ایک اونٹ کو ذبح کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آج یہ علم عطا فرمایا کہ میری یہ سورہ بقرہ آج ختم ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ عادت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو لوگوں کی فہم کے اوپر نہیں چھوڑا، بلکہ نبی آئے، ہر کتاب کے ساتھ نبی اترے، نبی نے کلام پاک کی تعلیم دی، اس کے مطلب سکھائے، اس کے معانی سکھائے، عمل کر کے بتلایا، پھر کہیں جا کر قرآن کریم کی تعلیم مکمل ہوتی ہے. اسی لیے اس سے آج اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کریم کا مطلب بتانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. یہاں تک ضابطہ لکھا ہے فقہ اکرام نے کہ کوئی انسان جس نے اپنے کسی استاد سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہ کی ہو اور اس زبان سے وہ واقف نہ ہو، وہ قرآن کریم کا مطلب اگر صحیح بھی بتلائے تب بھی غلط ہے، صحیح بھی بتلائے تب بھی غلط ہے. اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، پوری دنیا کا قانون یہی کہتا ہے کہ اس ڈاکٹر کو اپنی کلینک چلانے کی اجازت، مریضوں کو دیکھنے کی اجازت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کی یہ تعلیم مکمل ہو، اپنی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل ہو، اتنے سال وہ ہاؤس جاب کر چکا ہو، کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ کام کر چکا ہو، اور کیا کیا اس کی شرائط ہے، وہ کرے گا تو اس کو کلینک چلانے کی اجازت ہے. اس کے بغیر اگر وہ کسی کو دیکھ لے اور صحیح دوا بھی دے دے تب بھی قانون اس کو کیا کہتا ہے کہ صحیح کیا کہ غلط کیا، قانون کہتا ہے کہ غلط کیا، حالانکہ دوا صحیح دے رہا ہوں. بہت ساری چیزوں کی دوا تو آپ بھی صحیح دے دیں گے، ہر آدمی کو اپنا چھوٹا موٹا تجربہ تو ہوتا ہی ہے، کمپاؤنڈر ہے کسی ڈاکٹر کا،
وہ بڑا تجربہ کار ہوتا ہے، وہ کتنے سال تک پوٹری کر لے لیکن اس کو دوا دینے کی اجازت نہیں، وہ غلط ہے، کیسے ہی دوا کیوں نہ دے رہا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی جان کا مسئلہ ہے، یہاں انسان کے ایمان کا مسئلہ ہے، اللہ کی کتاب کا مسئلہ ہے. اس لیے یہ ضابطہ ہے کہ مطلب صحیح بھی بتلائے لیکن چونکہ سیکھا نہیں، غلط ہے بغیر سیکھے کسی کو بتانا، تب بھی اس کا یہ بات غلط سمجھی جائے گی. اور یہ سلسلہ یہ دو چار سال کی بات نہیں ہے، دو چار نسلوں کی بات نہیں ہے، بلکہ تعلیم کلام پاک اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کلام پاک کو لے کر اترتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلام پاک صحابہ اکرام کو سکھاتے تھے، صحابہ اکرام نے ان سے سیکھنے کے بعد تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، ان کے شاگردوں نے بعد کے شاگردوں کو سکھایا. یہ سلسلہ آج تک اسی طریقے سے چلا. اگر آپ دیکھیں یہ پورا ایک سلسلہ ہے، کلام پاک سیکھنے والوں کا سلسلہ تو ذہب ہے. اس نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جا کر ملتا ہے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک. تو تعلیم قرآن جو ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، نہ کوئی ہر انسان کی مرضی پر موقوف ہے کہ جو دل چاہے تشریح کرتا پھرے. قرآن پاک کے بھی مفسرین صحابہ اکرام میں تھے، جن کو مفسر صحابہ اکرام کہا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی صحابی کو قرآن کریم کی تشریح کی ضرورت پیش آتی تو یہ نہیں تھا کہ اپنی طرف سے جو دل چاہا تشریح گھڑ لی، حالانکہ صحابی تھے، صحبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ مفسر صحابہ اکرام سے رجوع کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے پاس جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، وہ مطلب بیان کرتے تھے، اس مطلب کو وہ بیان کیا کرتے. یہ سلسلہ تھا تعلیم قرآن کا. تو یہ قرآن کریم کی، قرآن کریم کی تعلیم ایک بڑی اہمیت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت ہمارے دل میں ڈال دے، اس کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے یہ بات لکھی ہے اور لکھی جاتی ہے کہ تفسیریں بھی ان کی پڑھنی چاہیے اور سننی چاہیے جو خود باقاعدہ عالم ہو، کسی استاد کے تربیت یافتہ، کسی استاد سے پڑھ کر آئے، ان کی تفسیر سنو، ان کی تفسیر کو پڑھو، کیونکہ ان کا بھی سلسلہ اپنے استاد سے ملا، ان کا سلسلہ اپنے استاد سے ملا، یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا ہاتھ بٹانے والا اور معاون اور مددگار بنایا. حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی کام تنہا انسان کو کرنا نہیں چاہیے، اپنا معاون ضرور ڈھونڈنا چاہیے، اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کام کر سکتے تھے، اللہ کے نبی تھے، نبی سے بڑھ کر کون ہوتا ہے دنیا میں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو کر دیا. کیونکہ یہ انسان کی عادت ہے کہ جب انسان کے ساتھ کوئی ایک آدمی کام کرتا ہے اور کام کرنے کے ساتھ کوئی اس کی تائید اور تصدیق کرتا ہے تو انسان کے کام میں ذرا حوصلہ بندی پیدا ہوتی ہے. یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ کیا تاکہ ان کے کام کے اندر حوصلہ پیدا ہو. فَقُلْنَا اذْهَبَا، پھر ہم نے فرمایا کہ تم دونوں بھائی ہو، اب تم جاؤ اللہ کے حکم لے کر اس قوم کی طرف، الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کو ہمارا پیغام پہنچا دو. کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی بات منوانے کی کوشش مت کرنا، میرا حکم ہمارا حکم پہنچا دو، اللہ تعالیٰ فرما، بس اتنا کام، ماننا نہ ماننا وہ اگلے آدمی کا کام ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، فما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا حکم دوسروں کو بتانا ضرور چاہیے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ نتیجہ کہ ضرور کوئی نتیجہ برآمد ہو، اس کا انسان مکلف نہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کوشش بندے کے قبضے میں ہوتی ہے، کوشش بندہ کرتا ہے. اپنا حکم ضرور بتا دو، اپنا اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا دو، بغیر لڑے بغیر ہنگامہ کیے ہوئے. حضرت قرآن کریم نے ایک اور جگہ کے اوپر فرمایا کہ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشى. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ فقولا له قولا لینا، آپ دونوں حضرات ان کو نرم بات کہہ دو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہے کہ تم آپ دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس کو نرم بات کہنا، لعلہ یتذکر او یخشى، شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ نصیحت حاصل کر لیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے اس آیت کی تشریح میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو فرعون کتنا بڑا سرکش، کہ جو یوں کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلا، کہ میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں تمہارا، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا سرکش تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا مسلح کوئی نہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی سے بڑا مسلح کون ہوگا انسانوں میں. تو فرماتے ہیں کہ مقابلہ ہے فرعون سے جو اتنا بڑا سرکش ہے، اور دعوت اور تبلیغ کرنے والے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں جن سے بڑا مسلح کوئی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالی نے نرم بات کرنے کا فرمایا، کہ نرم بات کرنا، سختی کا وہاں بھی حکم نہیں دیا کہ سخت لہجے میں بات کرو، لڑ کر آ جاؤ. تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم اور آپ کسی سے مخاطب ہوں تو ہمارا جو مخاطب ہے وہ فرعون سے بڑا سرکش نہیں، اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مسلح نہیں. تو جب ان کو نرم بات کا حکم ہے، سخت بات کا حکم نہیں، تو ہمیں سخت بات کہنے کا کیا حکم ہے؟ ہمیں کہاں سے اجازت مل گئی کہ ہم سختی سے بات کریں کسی سے؟ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی دعوت دو، اللہ کا حکم پہنچانے میں کبھی پسو پیش نہ کرو، پہنچاؤ اللہ کا حکم. ایک بات انسان کو ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آتی، دوسری مرتبہ سمجھ میں نہیں آتی، تیسری مرتبہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کبھی نہ کبھی اس کے دل میں ایک بات پڑی رہتی ہے. بعض اوقات بات چھوٹی سی ہوتی، دسیوں مرتبہ کی سنی ہوئی ہوتی، لیکن دل میں بیٹھی ہوئی ایک بات ہوتی ہے، کبھی کسی نے کہہ دی تھی، اچانک کسی آدمی کو کسی موقع پر یاد آ گئی، اور جب یاد آئی تو زندگی کی کایا پلٹ ہو گئی. بات چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ چھوٹی سی باتیں دل کو لگ جاتی ہیں. حضرت ذر بن حبیش رضی اللہ عنہ، حضرت ذر بن حبیش رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، بڑے خاص شاگرد تھے فن قراءت کے، اور بڑے زبردست قاری تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو فن قراءت چلا ہے، وہ سارے شاگرد حضرت ذر بن حبیش، حضرت ذر بن حبیش سے واسطہ بنتا عبداللہ بن مسعود، سب کے امام. ان کا عجیب واقعہ لکھا ہے حضرت ذر بن حبیش رضی اللہ رحمہ اللہ کا، کہ یہ گلوکار تھے، گانے گاتے تھے، اللہ نے آواز بڑی خوبصورت دی تھی ان کی، ایک ایک مجلسوں میں، ایک ایک محفل میں ہزاروں انسان آتا تھا ان کے گانے سننے کے لیے، اور یہ گانے سناتے تھے، اتنی زبردست ان کی محفلیں ہوتی تھیں. جیسے آج بھی لوگ بڑے بڑے گلوکاروں کو سننے کے لیے کہاں کہاں سے پہنچتے، ان کے پاس بھی لوگ آتے تھے سننے کے لیے. اللہ کا کرنا اللہ جس کو ہدایت دے. کہتے صحبت ایک بڑی چیز ہوتی ہے, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کسی کو مل جائے وہ زندگی کی کایا پلٹ کر دیتا ہے کسی انسان کو. تو حضرت زر بن حبیش رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے گانے باجے کی محفل سے فارغ ہو کر باہر نکل رہے تھے کہ قریب سے حضرت عبداللہ بن مسعود گزرے, صحابی رسول مفسر قرآن. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو جملہ کہہ دیا زر بن حبیش کو رحمہ اللہ, کہا کہ اللہ نے آپ کو اتنی حسین آواز دی, کاش اس حسین آواز کو آپ اللہ کو ناراض کرنے کے بجائے اللہ کا کلام پڑھنے میں اس کو استعمال کرو. اتنی حسین آواز کو کاش آپ اللہ کا کلام پڑھنے میں لگاؤ, اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں میں اس آواز کا استعمال نہ کرو. بس ایک صحابی کی بات تھی, صحابی بھی اتنا جلیل القدر صحابی مفسر قرآن, یہ جملہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رما دوا چلے گئے. ان کے دل کو یہ بات جملہ لگ گیا حضرت زر بن حبیش کہ یہ کیا کہہ کے گئے مجھ کو کہ اتنی خوبصورت آواز دی. واقعی انہوں نے کہا کہ آواز تو میری بڑی خوبصورت ہے کہ دنیا آتی ہے سننے کے لیے. تو اس کے بعد بس ان کے دل کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو. خود ہی انہوں نے سوچا کہ مجھے اللہ نے آواز دی, میں کیوں نافرمانی میں استعمال کروں اپنی آواز کو, میں اللہ کا کلام پڑھنے میں استعمال کروں. یہ پہنچ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس کہ مجھ کو آپ اپنا شاگرد بنا دیجئے, مجھے قرآن پاک سکھا دیجئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آ جاؤ. ان سے بیٹھ کر قرآن کریم سیکھنا شروع کیا. صلاحیتیں تو تھی, آواز بھی خوبصورت تھی, ذہانت تو ہوتی تھی اس زمانے میں. وہ سیکھتے سیکھتے اتنے بڑے قاری بن گئے, اتنے بڑے قاری بن گئے کہ پہلے دنیا ان کا گانا سننے آتی تھی, آج ان کا قرآن پاک سننے آنے لگ گئے. اب ان کی تلاوتوں کی محفلیں ہوتی تھیں, اب دنیا ان سے ان کی تلاوت سیکھنے آتی. پھر یہی زر بن حبیش اتنے بڑے راوی بنے, اتنے بڑے راوی بنے کہ قرآت کے جتنے ائمہ ہیں سب کے سب شاگرد آگے جا کر بنتے ہیں حضرت زر بن حبیش کے, اور زر بن حبیش حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد بنے. یہ صحبت ایسی چیز ہوتی ہے انسان کو کبھی مل جائے کسی اللہ کے نیک بندے. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر علی صاحب عارفی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں نماز جس مسجد میں کہیں نماز پڑھتے تھے ظہر کی, فرمایا کرتے تھے کہ میں دیکھتا تھا کہ ایک نواب صاحب بھی اس مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اور فرمایا کرتے تھے کہ جب میں دیکھتا تھا کہ وہ نواب صاحب نماز پڑھنے آتے تھے تو پوری مسجد کے اندر ایک نور کی کیفیت آ جاتی تھی, ایک نور کی کیفیت آ جاتی تھی مسجد کے اندر. فرمایا کرتے تھے کہ میں دیکھتا تھا کہ نواب صاحب کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں تو ایسی بات بھی نظر نہیں آتی تھی, لیکن نماز با جماعت کے بڑے پابند تھے, کاروبار کرتے تھے, اپنے کاروباری زندگی ان کی تھی. فرماتے تھے کہ لیکن میں دیکھتا تھا کہ کیفیت نور کی آتی ہے ان کی آمد پر. فرمانے لگے ایک دن میں نے سوچا کہ میں ان سے پوچھ ہی لوں کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو فرمانے لگے میں نے نواب صاحب سے جا کر پوچھا ہی لیے. نواب صاحب آپ کون ہیں, میں صرف دیکھتا ہوں آپ کو نمازوں میں. باتیں ہوتی رہی, پھر کہنے فرمانے لگے میں نے پوچھا نواب صاحب کبھی آپ کا کسی بزرگوں سے بھی بہت تعلق قریبی رہا کہ بہت زیادہ آپ کا بزرگوں کے پاس اٹھنا ہو بیٹھنا ہو سلسلہ ہو. وہ فرمانے لگے نہیں بہت زیادہ تو نہیں تھا, لیکن حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے, اونچے درجے کے اولیاء کرام میں سے, فرمایا کرتے تھے کہ انہوں سے میں نے کئی مرتبہ مصافحہ کیا تو حضرت میرے سے بڑی محبت کے ساتھ ملا کرتے, غیر معمولی محبت کے ساتھ ملتے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ یہ جو اس اخلاص کے ساتھ یہ اتنے بڑے بزرگ سے ملتے تھے کہ ان کی زندگی کے اندر انوارات وہاں سے پیدا ہوئے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت بعض اوقات انسان کے لیے یہی کندن بن جاتی ہے, یہ کندن ہوتی ہے. جیسا ہم نے پچھلے اتوار کے درس میں یہ بات پڑھی تھی کہ انسان جیسا افسوس کرے گا آخرت میں, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے افسوس کہ کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا. اسی طرح یہ قرآن کریم میں تو نہیں آئی, اسی طریقے سے جب انسان کی نیک کسی اللہ کے نیک بندوں سے صحبتیں ہوں گی اور جب انسان کبھی کسی کی نیک صحبت سے نوازا جائے گا تو انسان بھی کہے گا کہ کاش میں اور نیک بندوں سے دوستیاں کر لیتا ہوں. یہ نیک لوگوں کی صحبت ایسی ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے. ایک آدمی, اس زمانے میں پنکھے تو ہوتے نہیں تھے, یہ ہاتھوں والے پنکھے ہوتے تھے جھلنے والے, ایک آدمی حضرت کے اوپر پنکھا یوں جھل رہا تھا, گرمی کے دن تھے. کسی نے سوال کیا حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ بتائیں کہ لوگ یہ تمنائیں کیوں کرتے ہیں کہ ہم کسی نیک انسان کے برابر میں دفن ہو جائیں, یہ کیوں لوگ تمنائیں کرتے ہیں جبکہ ہر انسان کا حساب کتاب اس کے اعمال کے حساب سے قبر میں ہوگا. تو نیک انسان کے برابر میں دفن ہونے سے ہوگا کیا؟ حساب کتاب تو اپنا ہے, ہر ایک عمل اپنا ہے. فرمانے لگے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمانے لگے یہ بتاؤ, یہ جو پنکھا آدمی جھل رہا ہے یہ مجھے جھل رہا ہے کہ تمہیں جھل رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ کو جھل رہا ہے. فرمانے لگے ہوا تمہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس نے کہا حضرت ہوا تو آ رہی ہے. فرمانے بس قبر میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں نیک بندوں پر اتر رہی ہوں گی لیکن اس کی رحمتیں دوسروں پر بھی جا رہی ہوں. جس طرح کوئی کسی کو عطر لگا تو خوشبو دوسروں کو بھی جاتی ہے. فرماتے یہ ہوتا ہے, آپ دیکھو بڑے بڑے لوگوں جو ہوتے ہیں اللہ کے مقبول بندے کس طرح لوگ تمنائیں کرتے کہ ان کے پہلو میں جگہ مل جائے. یہ ہوتی ہے نیک لوگوں کی صحبت جو اللہ تعالیٰ کسی کو دلوا دے. فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ہم نے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْبِيرًا, لیکن جب انہوں نے بات نہیں مانی ہم نے ان کو غارت کر دیا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے, کبھی کسی قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک کہ اس کو اپنا پیغام نہ پہنچا دے. یہ عادت ہے اللہ, یہاں پر بھی حکم ہے کہ بحث نہیں کرنا, لڑنا نہیں, جا کر اللہ کا حکم پہنچا کے آ جاؤ, بس اس سے زیادہ نہیں. وہ قوم انوکھن لمبا تصور, اب دوسری قوموں کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے قوم فرعون کو اللہ نے غرق کیا, سمندر میں غرق کیا, اسی طریقے سے قوم نوح بھی تھی. لما کذب الرسل, جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اغرقناہم وجعلناہم للناس آیا, یہاں پر بھی رسولوں سے جھٹلانے کا مراد یہ ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. اور تمام انبیاء ایک مشترک مقصد لے کر آئے دنیا کے اندر, دعوت اللہ کی, اس کو جھٹلایا. اغرقناہم, انہوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بھی ان کو غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیا, اور ہم نے ان کے لیے لوگوں کے لیے ان کو نشانی بنا دیا. کہ دیکھو اللہ کی نافرمان قوموں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنا وجود کھو بیٹھتی, اپنا وجود ان کا ختم ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کے اوپر کمر بستا ہوتے. اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نافرمانی ہو جائے توبہ مانگ لو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہوتا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, فرمایا ہم نے گناہگاروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں گناہگار سے مراد دونوں ہیں, اگر کافر مراد لیے جائیں اور وہ کفر کی حالت میں انتقال ہو تو ان کے اوپر تو عذاب دائمی ہوتا ہے, وہ کبھی ختم ہونے والا عذاب نہیں ہوتا, اور اگر مسلمان ہو تو وہ اپنے اپنے حصے کا عذاب بھگتیں گے، چاہے وہ اس میں کتنا لمبا عرصہ کیوں نہ گزر جائے، لیکن بالآخر وہ مغفرت پا کر وہ جنت میں جائیں گے. وعاد وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلك كثيرا، قوم عاد کا بھی یہی حال ہوا، قوم ثمود کا بھی یہی حال ہوا، اصحاب الرس کا بھی یہی حال ہوا، وقرونا بین ذلك كثيرا، اس کے بیچ بہت ساری جماعتیں تھیں ان کا بھی یہی حال ہوا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے اپنا حکم پہنچایا، اپنا حکم پہنچانے کے بعد جب اس قوم کی نافرمانیاں وجود میں آئیں اور انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا. اصحاب الرس، یہ پہلی مرتبہ لفظ آیا ہے. اصحاب الرس ایک کچے کنویں کو کہتے ہیں اپنے لغت کے اعتبار سے، اور اس کے بارے میں کوئی واضح تعلیم ملتی نہیں ہے کتابوں میں کہ یہ کون لوگ ہیں. اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، زیادہ صحیح رائے اس کے ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قوم ثمود کی کچھ باقی ماندہ کچھ اقوام تھی، کسی کنویں کے اوپر آباد تھے. قرآن پاک نے اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں بتایا کہ یہ تھے کون لوگ، اس لیے یہ لفظ ایسے ہی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تھے کون لوگ، کہاں تھے. خیالات ہیں، مختلف آراء ہیں کہ یہ باقی ماندہ قوم تھے، قوم عاد اور قوم ثمود کی. تو فرماتے کہ وہ کل ضربنا لہ الامثال، ہم نے سب کو مثالیں بیان کی. وکل تبرنا تدبیرا، اور ہم نے سب کو غارت کر کے رکھ دیا. ولقد اتوا علی القرية التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ولقد اتوا علی القرية التي، اور یہ لوگ ایک بستی کے پاس آئے، التي امطرت مطر السوء، جس کے اوپر اللہ نے اپنی ایک بارش برسائی. بارش برسانے سے مراد ہے پتھروں کی بارش، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفار ملک شام کے سفر میں اس بستی کے پاس سے گزرتے تھے جس پر اللہ تعالی نے اپنے پتھر برسائے. یہ قوم عاد تھی، یہ قوم لوط تھی جو بچیلی کا کام کیا کرتی تھی، اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ولقد اتوا علی القریۃ، یہ لوگ اس بستی کے پاس سے گزرتے ہیں جس کے اوپر اللہ نے بری بارش برسائی. افلم یکونوا یرونھا، کیا وہ لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں اس بستی والوں کو. بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ شاید اس بات کا اپنے دل میں خیال ہی نہیں رکھتے کہ کبھی مر کر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان کو خیال ہی نہیں آتا. یعنی یہ آخرت کے منکر ہیں، اس لیے یہ کافر ہونے کو سزا کا لائق ہی نہیں سمجھتے کہ کافر ہونا کوئی سزا کے قابل بھی جرم ہے. اس لیے ان کو ہلاکت کا کوئی ڈر نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی قوموں پر پہلے عذاب آئے وہ تمام کے تمام عذاب ایک اتفاقی طور کے اوپر آ گئے. حالانکہ کوئی کام اتفاقی طور پہ نہیں ہوا کرتا، ہر کام اللہ تعالیٰ کے ایک اپنے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کے اعمال اس کے اندر بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ صرف مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیات کا، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب بھی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، صحابہ اکرام آ رہے ہیں، دین کی کوئی بات کر رہے ہیں، تو یہ لوگ مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، تمسخر اڑانے لگ جاتے ہیں. کبھی کسی چیز کا مذاق اڑا دیا، کبھی کسی چیز کا مذاق اڑا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ جو آ رہے ہیں دیکھنے میں تو کیسے سادہ لگتے ہیں، یہ ہیں وہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. اس طریقے سے کوئی توہین آمیز جملے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے. مثال کے طور پہ پچھلی آیات میں بھی یہ بات آئی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی نبی ہوتا تو کوئی بہت بڑا مالدار انسان ہوتا، کوئی فرشتہ ہوتا، دنیا کا کوئی بہت بڑا مالدار آدمی ہوتا، یہ کہاں سے آ گئے؟ اس طرح کے الفاظ. احاذ الذی بعث اللہ رسولا، وہ یوں کہتے تھے کہ کیا اللہ نے انہی کو رسول بنا کر بھیجا، کیا انہی کو رسول بن کر آنا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. ان کی یہ باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قاد لیذلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا فسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. ان قاد لیذلنا عن آلہتنا, اور یہ لوگ یوں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ یہ نبی تو ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے بہکائی دیا تھا اس آدمی نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یوں کہتے تھے کہ یہ نبی تو ایسے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے آبا و اجداد کا جو مشرکوں والا دین ہے اس سے تو اس آدمی نے ہمیں بہکا ہی دیا تھا. لولا ان صبرنا علیہا, اگر ہم اپنے اس دین کے اوپر ثابت قدم نہ رہے ورنہ تو اس نے تو ہمارا کام کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گستاخی کیا کرتے تھے. اللہ, یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو مشرک ہیں, ہم جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ہم تو ہدایت پر ہیں اور یہ نبی ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہیں, وہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ ظالم اب تو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور ہمارے پیغمبروں کو گمراہ بتلا رہے ہیں, مرنے کے بعد جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا, مرنے کے بعد ان کفار کو جب پتہ چل جائے گا جب وہ عذاب کو معائنہ کریں گے کہ کون شخص گمراہ تھا, گمراہی کس انسان کے پاس تھی. اس کو فرمایا کہ وسوف یعلمون, ان قریب ان غیر مسلموں کو پتہ چل جائے گا, حین یرون العذاب, جب وہ عذاب کو دیکھیں گے, من اضل سبیلا, کہ کون انسان گمراہ تھا. چنانچہ آج بھی لوگ دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں, دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, قرآن پاک کے احکامات کا مذاق اڑاتے, کم از کم یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم آج کل ناقابل عمل ہے. یہی کہہ دیں گے کہ صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دے کر بھیجا یہ آج کل پریکٹیکل نہیں ہے. بھائی پریکٹیکل کیسے ہوگا؟ پریکٹیکل تو محنت سے ہوگا, پریکٹیکل تو عمل کرنے سے ہوگا. یہ ایک اصولی بات ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم ہم کو ایسا نہیں دیا جو قابل عمل نہ ہو. جو قابل عمل نہیں ہے وہ حکم ہمیں دیا ہی نہیں گیا. ہمیں وہ حکم ملا ہے جس کے اوپر عمل کرنا ممکن ہے. ہم نے عمل کرنا چاہا نہیں, ہم نے اپنی زندگیوں کے اس کے اوپر ڈھالنے کی کوشش نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اوپر دین فٹ ہو جائے. اپنے آپ کو دین کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کبھی بھی نہیں. جس دن یہ کوشش کریں گے آپ دیکھیے گا تبھی ہمیں مشکل پیش نہیں آئے گی. یہ حکم ہے, یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو ضرور کھولتے ہیں. یہ راستے دیکھنے میں بند نظر آتے ہیں, جیسے سراب, آپ سڑک پر جا رہے ہوں آپ کو لگے گا آگے جا کر سڑک بن رہی ہوں مل رہی ہے آپ کو. آدمی اگر کوئی دور سے دیکھے گاڑی روک کے کھڑا ہو جائے گا, بھائی آگے تو روڈ بند ہے آگے جانے کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن چلتے رہیے سڑک کھلتی چلی جائے گی. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو ضرور کھولتے. شیطان ڈراوے دیتا رہے گا کہ دیکھو فقر و فاقہ آ جائے گا, تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے, تم دنیا سے کٹ جاؤ گے, تمہارے گھر میں تنگی آ جائے گی, تمہارے گھر میں پریشانی آ جائیں گی. یہ شیطان کے بہکاوے, شیطان کے ڈراوے ہیں. لیکن اللہ کے بندے جانتے ہیں جن لوگوں نے کبھی کوشش کر کے دیکھی ان کو دنیا میں کبھی مسائل کا سامنا نہیں آیا, کبھی تکلیف نہیں پیش آتی, سب کام حل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہی فرماتے ہیں, فرمایا کہ وسوف یعلمون, ان قریب ان لوگوں کو پتا چل جائے گا جو آج مذاق اڑاتے ہیں. کیا پتا چلے گا؟ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ گمراہ لوگ وہ تھے یا اللہ کے نبی تھے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو, من اتخذ الہہ ہوا, جس نے اپنا خدا اپنے خواہشوں کو منا لیا, اس کا خدا ہی اس کی خواہش ہے, یعنی بس اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے, اپنے خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اتباع نفس, اتباع ہوا, وہ یہ ہے خواہشات کی پیروی. اس کو فرماتے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو جس نے کہ بنا رکھا ہے اپنا خدا اپنے خواہشات کو, افانت تكون علیہ وکیلا، سو کیا آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، یا آپ خیال کرتے ہیں تو ان میں اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہدایت نہ ہونے سے آپ مغلوم نہ ہوئیے، یعنی ان لوگوں کو جو ہدایت نہیں ملی، ان لوگوں کو جو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اس سے آپ غمزدہ مت ہوں، کیونکہ آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں، آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں، کہ آپ ضرور ان کی اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ ضرور آپ ان کو راہ راست کے اوپر لے کر آئیں گے، اور نہ ہدایت کی ان سے توقع کیجئے، کیونکہ نہ یہ حق بات کو سنتے ہیں نہ حق بات کو یہ پر یہ غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، جس انسان نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے انسان کے اوپر آپ نگہبانی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کے وکیل بن سکتے ہیں؟ آپ ان کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرہم، کیا آپ یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ انہم نہیں، انہم الا کل انعام، نہیں ہے یہ لوگ مگر چپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ. چپایوں کو پھر بھی راستے کی سوجھ بوجھ ہوتی ہے، اپنے راستے پہ تو چلتا ہے، لیکن یہ کافر اس کو کسی چیز کی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی. یہاں جو فرمایا کہ من اتخذ الہہ ہوا، جس انسان نے خواہشات نفس کو اپنا پیر بنا لیا، خواہشات نفس کے پیچھے پڑ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات نفس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواہشات نفس بھی ایک بت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس طرح پتھروں کے بت ہوتے ہیں نا، یہ خواہشات کا ایک بت ہوتا ہے. ایک انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ گناہ کر لوں، اب اس کو چین نہیں آئے گا جب تک یہ گناہ نہیں کرے گا، وہ ضرور کرے گا، اس کو چین پڑے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے کہ جس کسی انسان کو یہ عادت پڑ جائے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو وہ ضرور پورا کرے گا، جو دل میں خیال آیا، جو دل میں داعیہ پیدا ہوا، اس کو پورا کرنے کی فکر میں لگ گیا. تو فرماتے ہیں کہ ایس وقت ایسا آتا ہے اس انسان کے اوپر کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کر گزرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اس گناہ کا خیال آ رہا. فرماتے ہیں یہ ہے ایک بت ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا یہ ایک بت ہے جس کی پرستش کی جا رہی ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں ایک، فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو قابو میں لاؤ. اپنے نفس کو قابو میں لانے کا طریقہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو دل میں داعیہ پیدا ہو گناہ کا، اس کو ختم کرو، اس کے خلاف کام کرنے کے آغاز کرو، اس کی کوشش کرو. جب تم اس کے خلاف کام کرو گے تو تمہارے اندر اپنے آپ کو روکنے کا مادہ ایک پیدا ہوگا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، انسان کنٹرول کرنے کی بات. اب دیکھیے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ مظاہرہ روز دکھائیں گے، پورے مہینے 30 دن. اتنے گرمیوں کے رمضان آ رہے ہیں، جون کا مہینہ کراچی میں سب سے سخت ہوتا ہے، اب کچھ روزے جون کے آ رہے ہیں، کچھ جولائی، گرمیوں کا مہینہ، شدید گرمیوں کا، لمبے دن ہے، پیاسی پیاس ہے، لیکن اس پیاس کو، اس بھوک کو ہم عام دنوں میں کنٹرول کرنا چاہیں ہم سے ہوتی نہیں، لیکن ایک ذہن ہمارا بن گیا، ابھی سے ذہن بنا ہوا ہے کہ بھائی اب سے 10 دن کے بعد، 9 دن، 11 دن کے بعد رمضان شروع ہوگا، گرمیوں کا روزہ ہوگا، پیاس بھی خوب لگے گی، ذہن تیار ہے. اب جب ذہن تیار ہے، اب ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا، چاہے کتنی پیاس لگ جائے، اللہ کا بندہ روزے کو توڑے گا نہیں، برداشت کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ یہ عہد کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. کتنا لمبا روزہ؟ ہمارے ہاں کراچی میں تو پھر بھی 1.25 گھنٹہ روزہ چھوٹا ہے، لیکن دوسرے شہروں میں 1.25 گھنٹہ روزہ ہم سے لمبا ہے. یہ مظاہرہ ہم جنات کرتے ہیں کہ ہم نے خواہشات نفس تو دور کی بات، ہم نے ایک ایسی چیز کو کنٹرول کر لیا رمضان میں جس کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں گرمی میں پینے کے کھانے کے، یہ ہماری جسمانی تقاضا ہے، لیکن ارادہ کیا کنٹرول کر لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم نے اپنی حقیقی ضرورت کو کنٹرول کیا، تم اپنے خواہشات کو بھی کنٹرول کر سکتے ہو. چاہتے نہیں ہو کنٹرول کرنا تو کنٹرول نہیں ہوتی، لگام دی نہیں کبھی اپنے خواہشات کو، اپنے خواہشات کو کبھی کنٹرول کرنا چاہا نہیں، اپنے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو ہم نے کبھی اپنے قابو میں لانے کی کوشش نہیں کی. نتیجہ یہ کہ وہ گناہوں پر ابھارتا ہے. کبھی گانے سننے بیٹھ گئے، کبھی فلمیں دیکھنے بیٹھ گئے، کوئی جواری ہے تو جوا کھیلنے بیٹھ گیا، رشوت خور ہے تو وہ رشوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ یہ ڈر رہا ڈرتا رہتا ہے کہ میں نے رشوت چھوڑ دی تو کیا بنے گا. یہ سارے شیطان کے بہکاوے ہیں. فرماتے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے اپنی خواہشات کو، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. جیسے خدا کی پیروی کی جاتی ہے ایسے خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے، ہر خواہش ہے بس پوری ہو رہی ہے اس کے اوپر لگے ہوئے. فرماتے کہ پھر تو یہ خواہشات انسان کو وہاں لے جا کر ماریں گی، وہاں لے جا کر چھوڑیں گی کہ انسان کسی قابل نہیں رہے گا. اس کا طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالو، اپنے آپ کو لگام دو، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی فکر کرو، دیکھو کیسے یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی. اسی کو فرمایا کہ ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ کا خیال ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، نہیں وہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا، ان سے بھی زیادہ گمراہ یافتہ، جانور پھر بھی اپنے راستے کو پہچانتا ہے. یہ تو کافر لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہی نہیں. اللہ رب العزت ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلام پاک کی آیات سننے کی سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.